بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کہ یعنی جتنی بھی آیتیں ہیں نا یہ اس میں قرآن کریم کے اس میں کہ یہ دونوں طرف سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں وائس ورسا, یعنی کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے ان کے سینوں میں قرآن یا حقائق الہی روشن نشانیوں کی شکل میں موجود ہے, اور جو لوگ اپنے سینوں میں روشن نشانیوں کو پاتے ہیں وہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو علم دیا گیا ہے. اس چیز کو بوتھ وے سمجھا جا سکتا ہے, یعنی آیاتم بینات سے اوت العلم بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اوت العلم سے آیاتم بینات کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور انسان کو یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے, روشن ہو جاتی ہے کہ اگر اس کے سینے میں یہ حقائق روشن نشانی کی شکل میں وہ اپنے پا رہا ہوتا ہے تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو خدا کی طرف سے علم عطا ہوا ہے. جو امام صادق علیہ السلام کا جملے کے مطابق کہ علم ایک نور ہے اور اللہ جس قلب کو اس کے لائق دیکھتا ہے اس میں وہ رکھ دیتا ہے اس نور کو. تو اس میں کسی بھی یعنی خدا نے کسی کو روکا نہیں ہے, اس میں عام اور خاص والی کوئی بات نہیں ہے. ہم لوگ جو بعض اوقات یہ جملہ استعمال کرتے ہیں نا انہیں کہ تقریباً یہ جملہ یہ لفظ درست نہیں ہے, عام آدمی اور خاص آدمی کوئی نہیں ہوتا ان فیکٹ, بلکہ ہر انسان کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے. اور بات صرف اتنی ہے کہ انسان اس راہ کو چلے, فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, جو چاہے اپنے رب کی طرف سبیل بنا لے, سبیل اختیار کر لے. خدا نے تو کسی کو روکا نہیں ہے, کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا. درجات خود بخود آتے جائیں گے, درجات خود بخود آتے جائیں گے. یعنی وہ تو انسان جتنی ترقی کرے گا اس حساب سے درجات بنتے چلے جائیں گے, لیکن اس راہ پر چلنے کو خدا نے کسی کو روکا نہیں ہے. یعنی اس حوالے سے خدا کی نظر میں کوئی عام اور خاص نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے کہا ہو کہ میں یہ اس کو دے دوں گا اور اس کو نہیں دوں گا. کیونکہ یعنی یہ بات میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اور یہ آج کل کے ہمارے دور میں بھی بہت زیادہ ریلیونٹ ہے کہ جب رسول خدا تشریف لائے تھے تو اس وقت جو اس دور کے مسلمین اور مومنین تھے وہ اہل کتاب تھے, جنہیں آج ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں, لیکن ان سارے پڑھے لکھے اور لائق اور قابل لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا, یعنی کہ وہ لوگ نہیں اس جگہ تک پہنچ پائے. بلکہ جتنے بھی لوگوں کو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابی تھے اور بزرگ صحابی اور فلاں فلاں فلاں, وہ کون لوگ تھے سارے اس معاشرے کے؟ بالکل ہی عام آدمی تھے. اب مجھے بتائیں ان میں سے کون خاص آدمی تھا؟ ہماری خاص آدمی تو سارے وہ تھے جو باہر نکل گئے. خاص تو وہ تھے کہ جو اس دائرے میں آئی نہیں, اس دور کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ والی بات نہیں ہوتی. یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ فضل خدا ہے اور اللہ کی مشیت خود اس بات کو بہتر سمجھتی ہے کہ کس کو عطا کرنا ہے کس کو نہیں عطا کرنا. تو قرآن جو ہے وہ ہمیشہ ایک قانون اور ایک طریقہ اور ایک اصول بیان کرتا ہے, جو اس اصول پر آ جائے اس کو فالو کر لے اس کو وہ چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو بات ہماری ہوئی علم اور عقل اور بندگی کے حوالے سے ہو رہی تھی, اور جیسا میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ تھوڑا سا اب میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے ذرا ایک اچھے طریقے سے ڈسکشن ہو جائے تاکہ ہم اپنی بات کو ایک انجام تک پہنچا دیں. تو ہم نے لاسٹ ٹائم جو یہ آیتیں دیکھی تھیں, جیسے اوپر والی آیت سورہ قصص کی ہے جس میں قارون کے حوالے سے بات ہے, نیچے والی آیت سورہ جاثیہ کی ہے, اور اس آیت میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے علم کی بنیاد پہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اول اللہ علی علم, یعنی علم کی بنیاد پر خدا ان کو گمراہ کرتا ہے، یہ بہت ڈینجرس بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم جو ہے وہ بذات خود انسان کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ بات ہمیں بہت کلیئرلی سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی خود قرآن کریم کی آیتوں سے کہ عالم ہونا، یعنی عالم اس سینس میں بھی ہونا، صرف عالم وہ نہیں کہ جو خالی معلومات رکھتا ہو بہت زیادہ، بلکہ عالم اس سینس میں بھی ہونا کہ ایک انسان ایک حقیقت کو پہچان رہا ہے، لیکن حقیقت کا پہچان لینا بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ یہ انسان نجات یافتہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت خاص بات ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ ان کے علم کی بنیاد پر گمراہ کر دیتا ہے، نرستے سے ہٹا دیتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ہوا کو الہ بنا لیا ہے، یعنی اپنی ہوا و حوس، اپنی خواہشات، اپنی ومز، اپنی فینسیز، وہ اس کی پرستش کرتے ہیں، تو وہ جتنا بھی بڑے عالم ہو جائیں وہ اپنے علم کے ذریعے سے ہی، اپنے علم کی بنا پر ہی گمراہ ہو جائیں گے، یہ خاص بات تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں میں تھوڑا سا پھر اس بات کو سم اپ کر دوں جو ابھی ہم پچھلی دفعہ بھی بات کر رہے تھے وہاں پہ ہاپرز میں بھی، کہ حقیقتاً ہمیں علم میں تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے، کس اعتبار سے فرق کرنا چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو بطور علم اختیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زیادہ بڑی تعداد کیا ہوتی ہے؟ فنون اور ہنر سے تعلق رکھتی، یاد ہے جو بات میں نے کی تھی کہ علم فن اور ہنر میں ڈفرینس ہے، یعنی فن کا مطلب کیا ہے؟ اسکل، ٹیکنیک، ٹیکنالوجی، ٹریڈ اور علم، یہ سب ایک جیسی نہیں ہے، اور اس میں فرق آپ کس بنا پہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی معلومات جو آپ کے دنیاوی زندگی کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جس علم کو آپ حاصل کرتے ہیں یا جس سے اپنی دنیا کی کسی پرابلم کو سالو کرتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی وہ چیز کس میں آ جاتی ہے؟ وہ اسکل اور ٹیکنالوجی میں چلی جاتی ہے وہ چیز الٹیمیٹلی، ٹھیک ہے؟ اور وہ جس طریقے سے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اسی طریقے سے وہ والا علم بھی ختم ہو جائے گا انسان کے ساتھ، یعنی مثال کے طور پر کہ آپ نے کسی شخص نے فارمیسی میں یا میڈیسن میں بہترین نالج حاصل کی، بہترین ایکسپرٹیز حاصل کی، لیکن وہ ساری کی ساری ایکسپرٹیز کہاں تک ہے؟ قبر تک ہے، آخرت کے مسائل ان دواؤں سے تھوڑی حل ہوں گے، یا وہاں پر جو انسان کے جو بیماریاں اور مسائل ہیں کہ جو اس کے لیے برزخ میں پرابلم جنریٹ کریں گی، آخرت میں پرابلم جنریٹ کریں گی، وہ اس فارمیسی کے علم سے تھوڑی حل ہوں گے وہ مسائل، یہ دوائیں وہاں تھوڑی چلیں گی، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ جو بھی میڈیسن اور دواؤں کا علم ہے وہ کیا ہے؟ وہ محدود ہے، اس کو آپ کہہ لیں ٹیمپرری ہے، محدود ہے، لمیٹڈ ہے، کانسٹرینڈ ہے، اور اس کو آپ زیادہ بہتر کس شق میں ڈالیں؟ علم کے بجائے فن اور ہنر کے اس میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ حقیقتاً علم کیا ہوتا ہے؟ حقیقتاً علم جو ہے وہ کسی آیت الہی کے بارے میں جاننا ہے، آیت الہی کا کیا مطلب؟ کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی حقیقت جو خدا کی کسی صفت کو یا اسم کو ظاہر کر رہی ہو، اور وہ علم جو ہے اس کے بارے میں جاننا وہ پرماننٹ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ انسان کیا ہے، اس بات کا علم رکھنا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، یا انسان کو فائدہ دینے والی حقیقی اشیاء کون سی ہیں، یہ علم کبھی ختم نہیں ہوگا، اس علم کے ثمرات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، ارے بات سمجھ میں؟ تو ایک فرق تو یہ کیجئے پہلے کہ ہم اپنی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی علم کے نام پر حاصل کرتے ہیں اس کی آپ غور کریں تو بڑی زیادہ پرسنٹیج کیا ہے؟ علم ہے یا اسکل ہے؟ آپ سوچیں، اسکل ہے، علم نہیں حاصل کر رہے ہم علم حاصل کرنے پر بہت کم ٹائم دے رہے ہیں، یعنی علم کا کیا مطلب ہے؟ وہ حقیقتیں، وہ آیات الہیہ کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، جو ہمیشہ باقی رہیں گی، جو فار ایور ہیں. اور جیسے ان آیات الہیہ کا جو پورا آپ کے پاس جو موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے، کنسمیشن ہے یا مجموعہ ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، کہ جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ کیا ہے، آپ کو ایک ابدی حقیقت سے روشناس کراتا ہے، ایک ابدی حقیقت کا علم آپ کو عطا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے کلمات اور وہ تمام چیزیں. ٹھیک، پہلے اس بات کا فرق کریں. دوسری بات یہ کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، اب ہم نے سمجھ لیا کہ بھائی علم کیا ہے، علم کے حوالے سے پھر دو سٹیجز آ گئیں، دو مراحل آ گئے. ایک وہ علم ہے کہ جو انسان کسب کرتا ہے، ایکوائر کرتا ہے، حاصل کرتا ہے. اور ایک دوسرا کون سا علم ہے اس کے مقابلے میں؟ جو اسے عطا ہوتا ہے. یعنی ایک علم کی راہ پر، اب ہم اس علم کی بات کر رہے ہیں جو واقعاً حقیقت ہے، اب ہم اسکل اور ٹیکنیک کی بات نہیں کر رہے. لیکن اس علم کی راہ پر چلنے والے بھی دو قسم کے افراد ہیں. ایک قسم کے افراد کون سے ہیں؟ جو کاسبین علم ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اپنی ایفرٹ سے، کوشش سے، مدرسے سے، ڈسکشن سے، کتابیں پڑھ کے، اینڈ سو آن. اور دوسرے کون سے لوگ ہیں؟ جو جنہیں علم عطا ہوتا ہے، جو اوتو العلم ہے. اور اس میں جو ہائیسٹ لیول کی کیٹیگری ہے وہ کون سی ہے؟ جن کے پاس علم لدنی ہے. ٹھیک ہے، علم عطا ہونے والی بات بھی نہیں ہے بلکہ علم لدنی ہے. بات درست ہو گئی؟ تو جو کاسبان علم ہیں وہ اس خطرے سے دوچار ہیں، لیکن جو اوت العلم ہیں وہ اس خطرے سے باہر جا چکے ہیں، آگے نکل چکے ہیں. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا علم کس بنیاد پر ہے؟ السلام علیکم. کہ جو اوت العلم ہیں ان کے علم کی بنیاد کیا ہے؟ یاد ہے پچھلی آیتیں، علم کو ہم نے کس سے ریلیٹ کیا تھا؟ تین چیزوں سے ریلیٹ کیا تھا نا، عقل، خشیت اور تقوی. وما یعقلها الا العالمون. علم حاصل کرنے کے بعد اگلی منزل کون سی ہوتی ہے؟ عقل کی، یعنی انسان اس کو عمل ملائے. انما یخش اللہ من عباده العلماء. علماء کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، خشیت پاتے ہیں. اور اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. کہ ایک علم کس بنیاد پہ حاصل ہوتا ہے؟ اتقوا اللہ. آپ اس بات پہ غور کیجئے، اس بات پہ غور کیجئے. میں پھر ان تینوں آیتوں کو دہراتا ہوں. وما یعقلها الا العالمون. ٹھیک ہے، اور نہیں عاقل ہوتے، عقل والے بنتے، مگر عالم. انما یخش اللہ من عباده العلماء. بے شک خشیت کرتے ہیں، خشیت یعنی جن کے دل جھکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کون لوگ ہیں؟ بندوں میں سے جو علماء ہیں. اور اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ تم کو علم دے گا. ان تینوں آیتوں میں فرق کیا ہے؟ فرق محسوس کر پا رہے ہیں آپ کچھ؟
جو آخری والا کیٹیگری آپ نے بتایا وہ مثلاً خدا کی طرف سے عطا ہو رہے.
دیکھیں، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ عالم ہے جو عاقل ہوتے ہیں، تو عقل علم کا نتیجہ ہے. انما یخش اللہ من عباده العلماء. علماء بندوں میں سے جو علماء ہیں وہ خشیت کرتے ہیں، تو خشیت علم کا نتیجہ ہے. السلام علیکم. لیکن جب اتقوا اللہ یعلمکم اللہ کی بات آ رہی ہے، تو علم تقوی کا نتیجہ ہے. آیا سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرق واضح ہو رہا ہے. یعنی پہلی آیتوں میں کہ عالم علم کیا، عقل کی طرف جاؤ، علم تمہارے پاس آ گیا, دیکھو تمہارا دل خدا کی بارگاہ میں جھک رہا ہے کہ نہیں جھک رہا. لیکن تیسری آیت کیا بتا رہی ہے کہ اگر تم نے واقعا تقوی حاصل کر لیا تو اللہ تم کو علم عطا کرے گا. تو فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ایک کاسبان ہے, جب انسان نے علم کو کسب کر لیا, حاصل کر لیا, ایکوائر آپٹین کر لیا, تو وہ ایک دوراہے پہ آگے کھڑا ہو گیا. کون سا دوراہا ہے؟ ایک سائیڈ یہ قارون والی, یا ہمارے آج کل کے دور کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ والی, یہ وہی ہے, یہ اس کی بہترین مثال ہے. اللہ اللہ علی علم, یہ آج کل کے بہت سارے سائنٹسٹ اس کی مثال ہے کہ جو اپنے علم کی بنیاد پر خدا نے ان کو گمراہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ہوا و حواس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. ایک رستہ یہ علم کے بعد, کسب علم کے بعد اس طرف نکل جائے انسان, جو بہت سارے لوگ گئے. دوسرا کیا ہے کہ آپ اپنے آپ پر کس بات کی توجہ کریں کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کریں, تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ عاقل ہو جائیں گے. آپ اپنے دل پر نظر رکھیں کہ جتنا علم میں حاصل کر رہا ہوں میرا دل خدا کے آگے جھک رہا ہے کہ نہیں جھک رہا, یعنی خشیت آ رہی ہے کہ نہیں. آپ رفتہ رفتہ ایلیویٹ ہوتے جائیں گے. لیکن اگر تقوی ہے آپ کے پاس تو اللہ آپ کو علم عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تقوی کا ثمر, نتیجہ, پھل ہے علم. بات واضح ہو رہی؟ تو اب اس کے بعد, یعنی کہ جب آپ نے علم حاصل کیا, ایک تو میں نے فرق آپ کو بتا دیا کہ فن اور ہنر اور علم الگ ہے. لیکن اگر آپ علم کی راہ پر بھی آتے ہیں تو علم کی راہ میں دو ہیں, کسب اور عطا. عطا ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ تقوی. ٹھیک ہے, عطا ہونے کے لیے کون سی چیز اسینشل ہے, یعنی کس صفت کے ساتھ خدا نے کہا ہے کہ علم دوں گا؟ تقوی کے ساتھ. اور اگر آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کس چیز پر نظر رکھنی پڑے گی کہ آپ کا علم آپ کو عقل مند بنا رہا ہے کہ نہیں, اور آپ کے علم کے نتیجے میں آپ میں خشیت پیدا ہو رہی ہے نہیں, یعنی دل خدا کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں, یا نعوذ باللہ تکبر و خود پسندی آ رہی ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں اور میرا مجھے اتنا پتہ ہے اور میں اتنا لوگوں کو سکھا رہا ہوں, یا فلاں فلاں فلاں. آئی بات واضح ہو گئی؟ کلیئر ہو گئی یہ چیز؟ ٹھیک. اچھا, اب ایک اور بات, یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ کافی ریلیونٹ ہے ہمارے اس سے, یہ پازیٹیو ڈائمینشنز, یہ وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ, لیکن یہ اوت العلم کے حوالے سے ہے کہ جن کو علم عطا کر دیا گیا تو, اور یہ بہت بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس کو دیکھیں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن کی آیات, اللہ کی روشن نشانیاں ان لوگوں کے سینوں میں ہیں کہ جن کو علم عطا ہوا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. ٹھیک ہے, اور اسی سے جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ, یعنی یہ بہرحال اس کو اگر ہم ایکسپینڈ کریں نا, یہ خود ایک بہت بڑا موضوع بن جائے گا. یہ کیا موضوع بن جائے گا کہ ہم لوگ جتنے بھی, یعنی خاص طور سے آج کے, مجھے پیچھوں والوں کا تو اتنا نہیں پتا قدماء کا, لیکن ہم آج کے دور میں جو بھی مذہبی افراد ہیں یا ریلیجن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, وہ صرف اور صرف ریلیجن کو لٹرل میننگ کے طور پر لیتے ہیں, صحیفے کی زبان کو. یعنی جو بھی کتاب جس کے پاس ہے, تورات ہو, زبور ہو, انجیل ہو, قرآن ہو, وہ اس کے الفاظ کو لٹرل میننگ کے طور پر لے کر اس کے معنی کو دیکھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہم سے پوچھا جائے کہ مسلمان کون ہوتا ہے, ہم کہیں گے مسلمان وہ ہے جو کسی مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے. مومن کون ہوتا ہے, جو کلمہ پڑھ لیتا ہے, جو فلاں 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 کام کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم خود قرآن کریم کو اور صحیفے کی زبان کو دیکھیں نا, تو صحیفے کی جو زبان ہے وہ پیورلی علامات پہ بات کرتی ہے, نشانیوں پہ بات کرتی ہے, سائنس پہ بات کرتی ہے، وہ کسی پر بھی کوئی ٹیگ نہیں لگاتی، کسی پر بھی کوئی ٹیگ نہیں لگاتی. یعنی کہ یہ بات نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ تم اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو تو تم مسلم ہو، یا اگر تم فلاں 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 کام کرتے ہو تو تم مومن ہو. اپنے آپ کو جو ہم نے نشانیاں بتائی ہیں ان نشانیوں پر پرکھو، اس پر تم کتنا پورا اترتے ہو، اس میں سے کتنی چیزیں تمہارے پاس ہیں، خدا کی نشانیوں میں سے، روشن نشانیوں میں سے کتنی تمہارے سینے کے اندر ہیں، یا سینہ جو ہے وہ خالی اسی سے بھرا ہوا ہے کہ جو جسے کہتے ہیں نا وہ پولیوٹیڈ اور ٹاکسک، کہ ہم باہر سے تو بڑے دیندار اور مذہبی سب کچھ ہیں، ہمارا جسم تو بڑے مذہبی کام انجام دے رہا ہے، لیکن جو صدر ہے، میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا نا صدر اور قلب، کہ یہ قرآن کریم نے بڑی خوبصورت یہ تمثیلات بتائی ہیں کہ جیسے سینہ ہے، سینہ وہ فضا ہے، انوائرنمنٹ ہے، جس کے اندر قلب ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہ صدر جو ہے یہ سینہ ہے، سینے کی فضا کیا ہے؟ اس میں آیات بینات ہیں، آیات الہیہ ہیں، حقائق ہیں، معارف ہیں، معنویات ہیں، یہ کیا ہے؟ اب اس پر کون اپنے کو پرکھتا ہے اس معیار پہ بتائیے آپ کہ تمہارے صدر میں کیا ہے، تمہارے سینے کی فضا کیسی ہے. یعنی ہم ہمیشہ اپنے آپ کو وہی کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا فلاں فلاں، ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ پورا ایک موضوع جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ آیت وہی ہے سورہ مجادلہ کی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رفعت دیتا ہے، بلند کرتا ہے تم میں سے جو ایمان لائے. والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے وہ درجات ہیں. ظاہراً ترجمہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ خود درجات ہیں، ظاہری ترجمہ. لیکن اس کو جب ویسے تھوڑا سا کہہ لیں سلیس زبان میں کہ ان کے لیے درجات ہیں، لیکن اگر آپ عرفانی پہلو سے دیکھیں تو یہ بہت ہی زیادہ ایک گہری بات ہے. اور اس قبیل کی آیتیں قرآن کریم میں کئی ہیں، صرف یہ ایک آیت نہیں ہے، کئی آیتیں اس انداز کی. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اب تھوڑا سا ہم اس پر آ جائیں اور عقل کے حوالے سے، اور پھر میں اس کو گفتگو سمیٹ دوں. اب جیسا میں نے کہا کہ حالانکہ میں بات شروع یہی سے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے ان پٹ لینی ہے، اور خود ہی عقل کے حوالے سے یہ سورہ ملک کی آیت ہے، پہلی جو ہے سورہ ملک 67. وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. یہاں پر عقل کس سینس میں آ رہا ہے، یعنی عقل کی تعریف کیا کریں گے آپ؟ کہ ان لوگوں نے کہا، یہ کن لوگوں نے کہا؟ جو جہنمی ہو گئے. لو کنا، اگر ہم ہوتے، نسمع سماعت والے لوگ، او نعقل، یا ہم عقل استعمال کرتے، عقل والے لوگ ہوتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو اصحاب السعیر میں سے، یعنی جہنم والے اصحاب میں سے ہم نہیں ہوتے. اب بتائیں آپ، مطلب ہاؤ اسٹرینج. جہنم میں پہلی بات تو یہی ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ کیا چیز ہے جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ عقل کا استعمال نہ کرنا. جہنم میں لے جانے والی چیز عقل نہ ہونا، ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا اس کا بتائیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے، یہاں پر عقل کس معنی میں لیں گے ہم؟ کیا ہم یہ معنی لیں گے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے تھے، ہم تھنکرز نہیں تھے؟
سب کچھ تھا،
نہیں، یہ کہہ رہا ہے لو کنا نسمعو او ناقلو، وا نہیں ہے، وا نہیں ہے، ہاں
اگر اس سے پہلے والی جو آیا تھا نا، میرے خیال سے وہ اس کو شاید زیادہ ایکسپلین کرتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی لائک جب وہ پھینکے جا رہے تھے تو جہنم والے داروغا پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، جانے والا نہیں آیا، اندر سے اس کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آیا تو تھا
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل وجہ کیا بن رہی ہے؟ اصل وجہ یہ بن رہی ہے، تو اس میں کیا ہم لیں گے؟ اور یہاں او ہے، یعنی سننا سنا نہ عقل استعمال کی، سنا اور عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں تو یہاں پر ہم عقل کے معنی کیا لیں گے؟ یہاں پر عقل کے معنی سوچ فکر لیں گے، یعنی میں نے اسی لیے رکھا ہے کہ تاکہ عقل کے معنی آپ کو جو ہے نا، عقل کا معنی اور اسکوپ جو قرآن کی نظر میں، وہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے. یعنی جو ڈیفینیشن ہم عقل کی بیان کر رہے تھے، کر رہے ہیں، مین جو اس کا جو بیسک جو عقل کی ڈیفینیشن ہے، یعنی علم کے بعد عمل کی منزل. عقل اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ عقل کے درجات تو بہت ہیں، اور ایک جو وہ حدیث تھی، حدیث جنود عقل والجہل، اس کے تحت تو عقل مخلوق اول ہے اور وہ سب نہیں، لیکن عقل کا جو بیسک لیول ہے وہ کیا ہے؟ وما یعقلها الا العالمون، کہ علم کے بعد عقل کا مرحلہ، یعنی علم پر عمل کرنا، علم کی راہ کو طے کرنا. تو وہ ڈیفینیشن یہاں پر صحیح آ رہی ہے، فٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یا عقل بطور تھنکنگ یہاں پہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی عقل کا جو ہم ظاہری مطلب لیتے ہیں، تھنکنگ پاور، یعنی تھنکنگ، دیکھیں یہاں پر جو ہے نا بات بہت غور کرنے والی ہے. اس چیز کو بھی ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ سماعت سننے کو نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جس طریقے سے کہ قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں کیا دیا، سماع بصر اور فؤاد، ٹھیک ہے؟ سماعت سننا نہیں ہے، یعنی ہیئرنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ سماعت کا مطلب کیا ہے؟ سماعت کا بہت آسان سا مطلب لیجئے، سن کے سمجھنا. یعنی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ آپ کیا سن رہے ہیں، جو سن رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ، یعنی ہماری جو آنکھ ہے اور ہمارے جو کان ہیں، یہ بیسیکلی سینسرز ہیں. جو بھی ساؤنڈ جنریٹ ہوتی ہے وہ اس سینسر کے تھرو سے جائے گی انسان کے وجود میں، ایک اثر، مطلب اس کا ایک ساؤنڈ ہے. لیکن آپ ہر ساؤنڈ کے میننگ کو نہیں اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی چائنیز لینگویج بول رہا ہے تو سن آپ رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ سن رہے ہیں نا، فزیکلی سن رہے ہیں، لیکن سماعت نہیں کر رہے. اس سننے کو سننا کہیں گے، سماعت نہیں کہیں گے. اگر ایک انسان ایک بات کر رہا ہے جو آپ سن بھی رہے ہیں اور اس کے معنی کو بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کو قبول نہیں کر رہے یا ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی کیا کہا جائے گا؟ سنا لیکن سماعت نہیں کی، ٹھیک ہے؟
بہرے جو لوگ کدھر رکھیں گے اس نسم اوس سے اگر آپ کی ڈیفینیشن لیں کہ جو بہرے ہیں جن کو سماعت ہی نہیں ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سمیع اور بصیر بنایا.
تو اس کا مطلب نہیں, اس کا مطلب یہی ہے نا, یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سماعت اور بصارت کان اور آنکھ نہیں ہے. اب آپ اس کو اور آپ ایکسٹینڈ کیجئے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے ذرائع صرف کان نہیں ہیں, یعنی سننے کا مین آرگن جو خدا نے ہم کو بتایا ہے وہ یہ کان دیے, لیکن انسان جو ڈیٹا انٹیک کرتا ہے وہ صرف اور صرف کان اور آنکھ سے نہیں کرتا ہے, میں نے مختلف ذریعے ہیں. اور میں نے یہ بہت پہلے شاید آپ لوگوں کو یاد ہو, جب انسان شناسی کے لیکچر جو کراچی میں تھے ہمارے 2010 والے, تو اس میں یہی سارے مباحث لوگوں نے بھی یہ سوالات کیے تھے. تو اس وقت میں نے وہ مثال لی تھی ہیلن کیلر کی, یعنی کہ وہ ایک, اور ایسے بھی اور لوگ ہوں گے, اور وہ باقاعدہ اگر آپ لوگ بھی کہیں گے, وہ بک یہاں بھی ہے میرے پاس, وہ میں آپ کو پورا پیسج پڑھ کے اس کا سناؤں گا. یعنی کہ وہ ایک خاتون جو یعنی ڈیف اینڈ ڈم تھی, بیسیکلی بلائنڈ بھی تھی, اور اس کے جو جملے ہیں نا کہ میں اپنی روح کے اندر بارش اور فضا اور ہوا اور ان سب چیزوں کو جس طریقے سے اس نے کہا ہے کہ میں محسوس کرتی ہوں, اور میں آگے کی زندگی کو کہ جو آنے والی ہے, کہ جب یہ جسم میرا ختم ہو جائے گا تو جتنی حسین زندگی آگے آنے والی ہے اس کا ابھی سے میرے پاس ایک احساس اور شعور موجود ہے. اس لیے یہ اذن نہیں ہے, کان اذن ہے, آنکھ عین ہے, لیکن خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے تم کو خالی کان اور آنکھ دیے ہیں, ہم نے تم کو کیا کیپیبلٹی دی ہے, سماعت اور بصارت کی کیپیبلٹی دی ہے. یعنی اس کو اگر آپ اور وہ کر لیں, اور یہ بھی ایک بحث ہے فلسفے میں کہ کون سی فیکلٹی زیادہ پاورفل ہے انسان کے اندر, سماعت کی فیکلٹی زیادہ پاورفل ہے یا بصارت کی فیکلٹی زیادہ پاورفل ہے. اس کو میں تھوڑا سا, میرا خیال ہے آپ لوگ ماشاءاللہ سب لائق لوگ ہیں, اگر میں دو جملے استعمال کروں تو شاید آپ اس تک پہنچ جائیں, کنسپچولائز اور ویژولائز, یہ دو لفظ سمجھتے ہیں, کنسپچولائز اور ویژولائز, سمجھ رہے ہیں, کنسپٹ بلڈنگ سماعت ہے, ویژولائزیشن بصارت ہے. ٹھیک ہے, تقریباً اگر میں قریب قریب اپنے اس کو لا سکتا ہوں تو آئی تھنک یہ دو ورڈز کافی اپروپریٹ ہیں کہ انسان جب بھی کوئی چیز سنتا ہے, اب سننے کے بعد فوراً کیا کام کرتے ہیں, اس کا ایک کنسپٹ بلڈ کرتے ہیں, جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں اس کے اراؤنڈ آپ ایک کنسپٹ بلڈنگ کرتے ہیں. یہ سماعت ہے حقیقتاً, یہ فیکلٹی سماعت ہے. اور جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو اور اس کے بیونڈ چیزوں کو ویژولائز کرتے ہیں, یہ بصارت ہے. تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے سنا ہوتا تو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ نبی کی بات سنی لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا, اس کی سماعت نہیں کی, اور اگر سماعت کرتے تو اس کے بعد کا مرحلہ تھا عقل والا, کہ سماعت کرتے یعنی قبول کرتے, کنسپٹ بلڈ کرتے, وہ چیز علم بنتی, اس پر عمل کرتے, عاقل ہو جاتے, جہنم میں نہیں جاتے. بات واضح ہو رہی؟ تو یعنی کہ اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ یہ جو جملہ آ رہا ہے او ناقل ہو, اس کو کون سی ڈیفینیشن زیادہ سیٹسفائی کر رہی ہے. اگر آپ عقل کے تعبیر تفکر سے کریں وہ زیادہ سیٹسفائی کر رہی ہے, یا عقل کی تعبیر اس سے کریں کہ علم کے بعد اس پر عمل, اس کی راہ کو طے کرنا, عمل کرنا اس پر, کون سی ڈیفینیشن زیادہ قریب ہے بتائیں؟
صحیح
ہے نا, اور اس سے جو پریسیڈنگ سٹیج ہے وہ کون سی ہے؟ سماعت ہے, اور سماعت سننا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سماعت جو کچھ سنا اس کو ایکسیپٹ کر کے اس پہ کنسیپٹ بلڈ کرنا, پہلے کنسیپٹ ڈیولپ کرنا, اور یہاں تک کہ وہ کنسیپٹ آپ کے لیے نالج بن جائے. بات واضح ہوئی؟ جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اصحاب صغیر. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ دیکھیں کہ مین کیا ہے. اور یہ آیت بھی بہت ہی عجیب ہے, سورہ یونس کی آیت نمبر 100 ہے, سورہ یونس, کہ جس میں خدا جو ہے نا ان فیکٹ رسول اکرم کو تنبیہ کر رہا ہے, رسول خدا کو کیا تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے, کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. قرآن کریم نے کئی دفعہ رسول خدا کو کہا ہے نا کہ آپ اپنے کو ہلاکت میں ڈال لیں گے, اپنی جان دے دیں گے, کہ یہ ایمان نہیں لاتے. یعنی اس کا جو سمجھ لیں کہ پریسیڈنگ سینٹنس ہے وہ یہ کہ اچھی طرح سن لیں کہ کوئی نفس ایمان لا ہی نہیں سکتا بغیر, سورہ یونس کی آیت نمبر 100 ہے, کہ کوئی نفس وما کانا, یہ جو لفظ ہے نا وما کانا یا کننا, اس کا ایک خاص ترکیب ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے, یا یہ ہمیشہ سے یوں ہی ہے. تو وما کانا یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ لنفسن, کسی بھی نفس کے لیے. انتو مینا کہ وہ ایمان لے آئے, الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن کے بغیر, یعنی جب تک اذن الہی نہیں ہوتا کوئی نفس مومن ہو ہی نہیں سکتا. بات واضح ہوئی؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایمان خود ایک تحفہ خداوندی ہے, جو حقیقی ایمان ہے. بغیر اذن خدا کے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, اور اللہ رجس نجاست کو ڈال دیتا ہے, قرار دیتا ہے. علا کا مطلب کیا؟ ان کے اوپر. کن لوگوں کے اوپر؟ لا یعقلون, جو عقل والے لوگ نہیں ہیں. یہاں پر بھی عقل کا معنی کیا بہتر ہوگا؟ تفکر. کیا ہوگا عقل کا معنی؟ یعنی انہوں نے جو سیکھا اس کو اس راہ کو طے نہیں کرتے. تم کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیغمبر یعنی اسی کا جو آپ نے کہا, اس سے آپ ملا کے دیکھیں, یعنی پیغمبر آیا, پیغمبر نے بات کی, روشن نشانیاں سامنے رکھی, تم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کے الٹی طرف چل پڑے. کون سا راستہ استعمال کیا, اختیار کیا, عقل یا جہل؟ جہل. تو جو عاقل نہیں ہے ان پر اللہ, یہ یجعل الرجس, کون نجاست کو ڈال دیتا ہے؟ اللہ ڈال دیتا ہے. کفر و شرک و ضلالت و ولایت شیطان, سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, اور یہی وہ بات ہے کہ جو میں آپ لوگوں سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں وہ شیطان انڈیپینڈنٹلی کریٹ کر رہا ہے, کسی کے بس میں یہ ہے ہی نہیں. اس نظام حیات, اس نظام جو قرآن کریم کی آیتیں ہمیں صاف صاف بتا رہی ہیں کہ اس نظام حیات میں کسی کے پاس کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے اس کے برابر بھی اختیار نہیں ہے. اتنی بھی اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے, وہ کوئی شر کہاں سے جنریٹ کر دے گا خود سے. تو یہ جتنی بھی آپ اور ہم دیکھتے ہیں برائی اور خرابی اور رٹس اور تباہی, یہ کس وجہ سے آتی ہے؟ سب کی وجوہات بتا دی ہیں. اگر تم اس رستے پر چلو گے کہ ہم نے تمہارے سامنے روشن نشانیاں رکھ دی. اب آپ ایک بات بتائیں, یعنی کہ اس میں ہم سب اس بات میں شامل ہیں کہ خدا نے ہمارے سامنے قرآن اور اہل بیت کی شکل میں روشن نشانیاں رکھی نا. ہم اپنی پوری زندگی اس طریقے سے گزار دیں کہ اس کو سیکھنے کی کچھ بھی کوشش نہ کریں, ہم کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ لا نسمعو کی کیٹیگری میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بتائیں، لا نسمعو میں آئیں گے نا، کہ ہم نے سماعت ہی نہیں کی اس کی، ہم نے اس پیغام کو سننے کی کوشش نہیں کی، سماعت ہی نہیں کی. اور جب لا نسمعو میں ہیں تو پھر لا ناقلو تو خود بخود ہی ہو جائے گا. تو اس جگہ پر یعنی اگر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ منحص القوم نجاست میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ نجاست کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اس آیت کی روح سے آ رہی ہے کہ جو لوگ اس عقل والی راہ کو چھوڑ دیں گے ان پر خدا کی طرف سے نجاست آئے گی. یہ کفر، شرک، گمراہی، آپس کے جھگڑے، فساد، بے امنی، یہ سب. اور کیا؟
صرف سننا اور عمل نہ کرنا
جی،
صرف سماعت ہو، پروسیسنگ ہو، کنسپچولائز آپ نے
کرنا جی،
عمل نہیں ہوا.
نہیں تو یہ اس کی سٹیجز ہے نا. دیکھیں پہلے تو سماعت ہے، سماعت کے بعد علم ہے، علم کے بعد عقل ہے، اور نتیجہ عقل پر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی کہ بات خالی یہاں تک نہیں رک رہی، بات کہاں پہ جا کے اینڈ ہے؟ خدا کیا چاہ رہا ہے کہ تم کیا بنو؟ عاقل بنو. اس لیے کہ علم تو خدا نے دے دیا، اس میں ہمارا کوئی کمال تھوڑی ہے. اب اس بات پہ غور کریں، جو علم ہے، علم تو ہمیں خدا نے بنا کے سب کچھ کر کے دے دیا ہے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، فطرت کی راہ سے. تو ہم نے پھر کیا کمال کیا اگر خالی علمی کو لیا تو؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس علم کو لینے کے بعد اس کو عملی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں ہم نے کون سا تیر مارا بہت بڑا؟ کہ وہ تو آلریڈی وہ چیز موجود ہے، عطا شدہ ہے وہ. تو ہماری ذمہ داری، جیسے اسی لیے آیت ہیں نا، اور ایسی بہت آیتیں آپ کو ملیں گی، کہ بات کہاں پہ جا کے رک رہی ہے؟ عقل پہ. یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان پر نجاست کو ڈال لیتے ہیں جو لا یعلمون، لا یعلمون نہیں ہے، لا یعقلون ہے. اور ایسے ہی سورہ انعام کی آیت میں ہے کہ اللہ ان پر نجاست کو ڈال لیتا ہے جو لا یؤمنون. ہماری ذمہ داری ایمان لانا ہے، ہماری ذمہ داری اس علم کو عملی کرنا ہے. جی
جی. اور اسی پہ پھر جو ہے گریا بھی کرتے ہیں اسی اس لحاظ میں، نہ کہ اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جو اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی جنت مل جائے گی ہم کو پہنچا دیں گے. اس میں ایک کیٹیگری یہ بھی ہو سکتی ہے انسانوں کی کہ بھائی ہمارے امام نے یہ آلریڈی کیا ہے اور where he is taking us is already defined path جو کہ قرآن میں ہے. تو وہ ان کی جو بصیرت ہے، جو ان کی سماعت ہے، وہ
دیکھیں احسن بھائی، نہیں دیکھیں اس میں جو بات ہے نا کہ ہر ایک کی جو ذمہ داری ہے، آپ دنیاوی بھی کوئی بات کر لیں کہ جو ایک پرسکرائبڈ روٹ ہے ہر علم کا یا ہر ہنر کا، کیا ہر شخص کو اس بات کی آزادی ہے کہ ہر ایک کا اپنا جتنا دل چاہے، جس رستے سے دل چاہے، وہ ایک یقین پیدا کر لے اور اس کو نتیجہ مل جائے گا؟ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ آئی ٹی والے ہیں یا کوئی ہم انجینئرنگ والے ہیں یا کوئی میڈیسن والا ہے، تو اس راہ سے ایک نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ایک پرسکرائبڈ روٹ ہے یا نہیں ہے؟ ویل ڈیفائنڈ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. جتنے بھی لوگ اس راہ سے ایک نتیجہ لینا چاہتے ہیں کیا ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو دل چاہے بنا لیں یا جو دل چاہے سوچ لیں؟ دیکھیں یہ اپنی مرضی ہے، اس لیے کہ آپ جب بھی آتے ہیں، یعنی آپ نے جو آئی ٹی آپ نے کیا کیا، آپ نے 14, 16, 18 سال صرف اور صرف اس ٹریک کو فالو کیا ہے اور ان باتوں کو سیکھا ہے کہ جو اس علم کے ماہرین نے آپ کے سامنے وضع کی تھی.
جی
جی
ان کی جو جو وہ صبح سے شام کرتے تھے، لوگوں نے ان کو دیکھا، آبزرو کیا، تو وہ لوگوں نے تو سامنے دیکھا نا، ایک بندہ جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، آیتیں بتا رہا ہے، بس اسی کو فالو کر لیتے ہیں. جس اور وہ کیا ہے، ان کی عادت کو دیکھ کر، ہاؤ مینی ٹائمز ہی ڈڈ واٹ، ان سے کوئسچن پوچھ کے انہوں نے وہ علم ان کا ڈائریکٹ رسول اللہ سے ملا، ٹھیک ہے، وہ پاس آن ہوا ہمارے اماموں پاس، لوگوں نے یہ دیکھا پورا کہ دس پارٹ دس یو نو الحمد اللہ کی والی آیت یو نو اہدنا الصراط المستقیم.
جی جی
ٹھیک ہے. تو وہ پرسپشن لے کے چلنا کہ ہاں ان کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے اور یہ ڈیفینیٹلی اس پہ ہے، تو ہمارا یقین ان کے ذریعے سے
ٹھیک
بلند ہو گیا. مگر یہ میری کوتاہی رہ گئی کہ وہ 14 سال ہم نے اپنے حساب سے اس پہ علم نہیں لگایا.
نہیں نہیں آپ بالکل، میں اسی بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہی تو بات ہے نا کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اس زمانے میں ایک شخص اپنے گھر بیٹھ جاتا اور وہ کہتا ہاں رسول خدا محمد ہیں سچے، بس ٹھیک ہے، ادھر ادھر سے سنا، کچھ یہ کیا کچھ وہ کیا، اپنی مرضی کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی نجات تھی کہ بتائیں آپ؟ یعنی اس زمانے کے بھی تمام لوگوں کے لیے کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ رسول سے یا امام سے قریب ہوں، ان سے سیکھیں، ان سے تربیت لیں، ان کو فالو کریں؟ اور جو اہم ترین بات ہے کہ رسول کی صحبت میں رہنے والوں کے اندر بھی اگر ان کے نفس میں ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی ہے تو رسول کی صحبت میں رہنا ان کے لیے بھی فائدہ مند نہیں تھا، ان کے لیے بھی فائدہ مند نہیں تھا. ہاں تو اصول تو سب کے لیے ایک ہی ہے، اصول تھوڑی بدل رہا ہے، ہم بات سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ آج ہمارے لیے نسبتاً آسان ہے، یعنی اس بات کا الاؤنس ہے ہمارے پاس کہ کیونکہ وہ ہستیاں ہمارے سامنے فزیکلی موجود نہیں ہیں، وہ الاؤنس موجود ہے ہمارے لیے، اسی لیے ہماری اتنی غلطیاں کور اپ ہو جاتی ہیں. ورنہ حجت خدا کے ظاہر ہونے کے بعد اگر ہم ایسی حرکتیں کریں نا تو واجب القتل ہی ہو جائیں جس قسم کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. ظاہر ہے بالکل بالکل ایسے ہی، لیکن کیا ہے، آپ کو نسمع پر تو آنا پڑے گا نا، بات سن کے قبول تو کرنی پڑے گی. یعنی یہ توڑی کہ ہم کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بولتے رہو، آپ بول رہے ہیں، قرآن بول رہا ہے، رسول بول رہے ہیں، بولتے رہیں، کوئی بات نہیں، چلیں بہت اچھے آپ، یعنی اتنا ہم نے مان لیا کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری آیت ہے سورہ انعام کی نا، جس میں پھر یہی جملہ ہے، اور یہاں پر کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور یہ پوری آیت بڑی بہت ہی زبردست ہے، اور اس میں جو آپ لوگ بات ابھی کر رہے تھے نا اس کا بھی جواب ہے کہ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ، انعام 125، يُرِدِ اللَّهُ، ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایمان آتا ہی نہیں ہے بغیر اللہ کے اذن کے، جس کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت دے، یشرح صدرہ، پھر کون سا ورڈ آیا، صدر، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، وائڈن کر دیتا ہے اسلام کے لیے. اسلام کے لیے کا کیا مطلب ہوا، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ساری باتیں سمجھ لے گا جو ہم اسلام کے نام پہ بیان کرتے ہیں. اسلام کے لیے خدا کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے, یعنی انسان آپ غور کیجئے کہ اللہ کے سامنے جھکنے میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ سینے کی ٹاکسک فضا میں. عریبہ سمجھ میں, اس سینے کے اندر جتنے وہ زہریلے اثرات چکر لگا رہے ہوتے ہیں نا, وہ خدا کے سامنے نہیں جھکنے دیتے, تسلیم نہیں ہونے دیتے. تو جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے صدر کو اسلام کے لیے شرع دو جملے ہوتے ہیں, ایک فتح ہے ایک شرع ہے. فتح کہتے ہیں کھولنے کو, اوپن اپ, شرع کہتے ہیں کشادہ کرنے کو, پھیلا دینے کو, اسپیس کو وائڈ اوپن کر دینے کو. تو اس کا سینہ بند نہیں ہے, لیکن جتنی جگہ ہے اس کو خدا اور وسیع کر دیتا ہے, سینہ کو تنگی کو دور کر دیتا ہے. اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے, دیکھیں یہاں گمراہی بھی خدا کی طرف سے آ رہی ہے, یجعل صدرہ ضیقاً, اس کے صدر کو تنگ کر دیتا ہے, ضیق تنگی, حرجاً کأنما یصعد فی السماء, اور اتنا زیادہ اس کا سینہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے جیسے آپ نے وہ دیکھا ہے ایک کیپلری, جانتے ہیں نا کیپلری ٹیوب, کیپلری کی کیا خاص بات ہوتی ہے, کتنی اس کے نیرو ہونے میں خاص بات کیا ہوتی ہے, اس کی نیرو ہونے میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کیپلری ٹیوب کو پانی میں ڈالیں گے پانی خود بخود اس میں رائز ہوتا ہے. آپ ایک نارمل پانی کو ٹیوب کو پانی میں ڈالیں گے تو پانی تھوڑی اس میں اوپر چلا جائے گا, لیکن کیپلری ٹیوب اس کا اتنا تنگ ہوتا ہے ظرف, اتنا تنگ ہوتا ہے ظرف کہ اس میں پانی خود بخود بلند ہوتا ہے. وہی مثال یہاں پر ہے, کتنا تنگ, یعنی ہم اس کی زبان میں بات کریں لائک اے کیپلری, کأنما یصعد فی السماء, کے جیسے وہ بلندی میں چڑھتا چلا جا رہا ہے, یعنی سینہ اتنا تنگ, اتنا تنگ کہ گنجائش ہی نہیں اس میں کسی چیز کی, کہ جو ہے نا جیسے وہ اس میں چیز اوپر اڑ جاتی ہے نا پانی. تو یہ شرح صدر اور ذائق صدر, شرح صدر اکول ٹو ہدایت, ذائق صدر اکول ٹو ضلالت یا گمراہی. اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے اللہ نجاست کو ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے, یہ بھی نجاست, یعنی یہاں پر نجاست کیا, گمراہی, یہ گمراہی نجاست ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے, سینے کی تنگی. اور سینے کی تنگی کو تھوڑا سا اگر ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں, یعنی کیا, یعنی اس میں اس کی علامت کیا ہوگی کہ اگر ایک انسان کے پاس شرح صدر ہے, ایک انسان کے پاس نعوذ باللہ خدا اپنی پناہ میں رکھے ذائق صدر ہے, علامت کیا ہوگی, یعنی جیسے میں نے مثال دی تھی آپ لوگوں کو پہلے بھی کہ بہت سارے لوگ ہیں, اور یہ میں دیکھ کے واقعا حیران ہوتا تھا میں کافی پہلے, کہ بازاروں میں تین تین گھنٹے آرام سے گھوم رہے ہیں, مسجد میں پانچ منٹ نہیں بیٹھا جاتا. یعنی مسجد آئے اور بھاگنے کی فکر ہے کہ بس جیسے تیسے نماز پڑھی ہو کی اور نکلو یہاں سے, کہ یعنی بالکل ایسا لگتا ہے دیکھ کے کہ جیسے کوئی کاٹ رہا ہے نا, یہاں پر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو کاٹ رہی ہے, کہ اس ماحول میں بیٹھا نہیں جا رہا ہے. یہ مثال کے طور پر ایک علامت ہے. ان کو آپ دنیا جہان کی خرافات یہ وہ فلاں فلاں سناتے رہیں, گھنٹے تک سنتے رہیں گے, قرآن کی دعائیں نہیں سن سکتے, آئمہ کے دو جملے نہیں سن سکتے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ ذائق صدر ہے. یہی ہے سینے کا کشادہ ہونا. نہیں, جتنی زیادہ اگر اسپیس وائڈ ہوگی تو اس میں اکوموڈیشن زیادہ ہوگی. شرح صدر. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مانگا تھا اور پیغمبر اکرم کو خدا نے کہا کہ ہم نے دی. الم نشرح لک صدرک. رسول خدا کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے کیا تم کو شرح صدر نہیں دیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی رب اشرح لی صدری. بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا, علم عقل یہ سب باتیں کلیئر ہو گئی نا. کلیئر ہو گئی. تو اس روشنی میں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ, اور بندگی اس کے ساتھ ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی علم اور عقل کا جو عملی نتیجہ کس شکل میں آنا چاہیے؟ بندگی کی شکل میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ اگر بندگی نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان عاقل نہیں ہے. اگر انسان عبد خدا نہیں ہے, بندہ خدا نہیں ہے, اس میں بندگی کی صفات نہیں ہے, تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ عاقل نہیں ہے, اور جو عاقل نہیں ہے وہ عالم بھی نہیں ہے, یا اس کا علم جو ہے وہ مبنی بر خرافات ہے. یعنی خرافات سے مطلب ہے کہ وہی اس کو خدا نے گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے, ان دا اینڈ بات کو ختم کرتے ہوئے میں نے سوچا تھا, پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ اچھا لگے یا نہ لگے, لیکن میں تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ چیزوں کو ذرا ان دا اینڈ تھوڑا ایک لائٹر نوٹ پہ لے آؤں. اور لائٹر نوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے واقعات کے ذریعے سے, حکایتوں کے ذریعے سے, یا جو ہمارے بزرگان نے کچھ کلام کہیں ان کو, ان کے ذریعے سے. کیونکہ اس ٹاپک پر میں نے بہت کم بات کی ہے آپ لوگوں سے, کہ جو عارفانہ کلام ہے اس پر, کیونکہ وہ ایک الگ موضوع ہے اور اس کے لیے ایک بڑا ادبی ذوق بھی چاہیے ہوتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے. لیکن وہ بھی ایک بہت رچ ایریا ہے, بہت رچ ایریا ہے کہ جو عارفانہ کلام ہے, خاص طور سے جیسے فارسی میں ہے, ہمارے یہاں بھی ہے علامہ اقبال کا, اور اس میں تو یہ کہ تھوڑا سا اس کو ایک, میں چاہ رہا تھا کہ تاکہ کچھ باتیں آپ کو حکایتوں کے ذریعے سے نسبتاً زیادہ یاد رہ جاتی ہیں. تو ہمارے یہاں کافی, یعنی اب جیسے علم کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو علم میں پچھلی دفعہ بھی میں بات کر رہا تھا کہ انسان کو, یعنی وہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ آیات محکمات اور فریضہ عادلہ, اور اس کو میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا اگر ہم اس میں جائیں, شاعرانہ رنگ میں جائیں, تو کہتے ہیں کہ تجھ کو فقط کتنا علم درکار ہے؟ الف با کا علم درکار ہے بس, اس سے زیادہ علم نہیں چاہیے انسان کو. الف اور بے چاہیے بس. یعنی الف میں کیا آتا ہے؟ اللہ, اللہ احد اور انا. اللہ احد یعنی اس بات کا انسان کا علم ہو کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جو اس پوری زندگی کی بنیاد ہے, اس پورے نظام حیات کی بنیاد ہے. اور صرف اس ہستی کو جان لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس بات کا علم رکھنا ضروری ہے کہ وہ احد ہے. یہ اس سے زیادہ ضروری ہے, یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ احد ہے. اور جب اس احدیت کو جانا تو پھر کس بات کو سمجھنا ہے؟ انا, میں کون ہوں. کیونکہ اگر آپ نے اس کو بھی سمجھ لیا لیکن اپنے آپ کو نہیں جانا کہ خود کون ہے, تو بھی فائدہ نہیں ہے. اور جب اس بات کو سمجھ لیا من انا, میں کون ہوں, تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ با سے بندگی. تو انسان کو کتنا علم چاہیے؟ الف اور بے کا علم چاہیے بس. یہ الف اور بے سمجھ میں آ جائے, یہ علم حاصل ہو جائے تو انسان نجات یافتہ ہے. ٹھیک ہے, انہیں اسی بات کو تھوڑا سا یاد رکھنے کے لیے شاید آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد رہیں اس رستے سے. اور اسی ساری چیزوں کو جو ہے ہمارے بھی انہیں صوفیانہ شاعری میں بھی اس کو بہت زیادہ وہ کہا گیا ہے کہ میرا خیال ہے یہ تو آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, یعنی بلے شاہ کی شاعری ہے, امیر خسرو کی شاعری ہے, شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں, شہباز قلندر, یعنی اس میں جب جیسے میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں کی, یہ شاید وارث شاہ کہلاتے تھے نہیں جو بلے شاہ جن کا نام تھا, کہ وہ الگ ہے. اچھا, کہ ہزار کتابیں پڑھ پڑھ کے عالم فاضل تو ہو گئے لیکن کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں, ہے نا؟ صحیح صحیح بولی عرفان بھائی, کبھی اپنے آپ کو نہیں پڑھا. کہ کتابیں ہزار کتابیں پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں, اس طریقے سے. اور پھر یہ کہ جو بلے شاہ ہیں وہ آسمان پر اڑتی ہوئی ہر چیز کو پکڑنے کے لیے تیار ہیں, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, لیکن جو تیرے گھر میں تیرے پہلو میں بیٹھا ہے اس کو پکڑنے کی کبھی فکر نہیں کی ہے. تو یہ والا علم جو ہے نا یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کو اب سمیٹتے ہوئے کہ علم, عقل اور بندگی کو ہم اپنی زندگی میں کیسے پہچانیں, میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی تھوڑی سی نا چھوٹی چھوٹی حکایتوں کے ذریعے سے تاکہ آپ کو یہ بات یاد رہے. امیر خسرو جو اردو زبان کے پہلے شاعر کہلاتے ہیں, میں خیال 600-700 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے ان کو, اور امیر خسرو کا جو مین وہ تھا کہ ان کی جو اٹیچمنٹ تھی کن سے تھی, نظام الدین اولیاء دہلی میں جو تھے اور وہ ان کے مرشد تھے. تو بہرحال ان کی جو شاعری ہے میں ایک دو اس میں سے دوہے آپ کو سناتا ہوں. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا, آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا, آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا. نہیں یہ اتنا سمپل نہیں ہے, میں اتنا سمپل نہیں ہے. کھیر کا مطلب کیا ہے؟ کھیر کس بات کا استعارہ ہے؟ کھیر کیوں پکا رہے ہیں؟ مٹھاس, مزہ. اچھا, مٹھاس اور مزہ, ٹھیک ہے, مٹھاس اور مزے کے چاہنے میں برائی نہیں ہے, لیکن اس کھیر کو پکانے کے لیے کیا کیا؟ چرخا دیا جلا. چرخا سمجھتے ہیں جس کے ذریعے سے کپڑا بننا ہے, جس کے ذریعے سے اپنا مال بنانا ہے, چرخے کو ہی جلا کے اس پہ کھیر پکا لی. اور جو کھیر پکائی وہ کیا ہوا؟ آیا کتا کھا گیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ چرخا اللہ نے کس لیے دیا تھا؟ یہ چرخا کیا ہے؟ جی ہمارا وقت ہے, زندگی ہے. چرخے کو جلا کے خالی کھیر ہی پکائی بس, اور وہ بھی آگے کھا گیا. وہ چلیں ٹھیک ہے, یعنی مطلب سمجھ میں آ گیا. تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے, اتنا سمپل نہیں ہے. کھیر, چرخا, کتا, ٹھیک ہے. تو وہ ڈول ہے نا, جو ڈول جو ہے ہم بجا رہے ہیں بس, اپنی راگنی الاپ رہے ہیں. ایک لیسن نمبر ون, ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو کس تناظر میں بات کر رہا ہوں؟ علم, عقل اور بندگی کے اثرات زندگی میں بہت لو لیول پر, ٹھیک ہے, یعنی علمی لیول پر اب بات نہیں کر رہے ہیں, بہت سادہ سے لیول پہ بات کر رہے ہیں جو ایزیلی ہم ڈپکٹ کر سکیں, پک کر سکیں. اسی طریقے سے امیر خسرو کا ایک اور دوہا ہے کہ گوری سووے سیج پہ, मुख पे डारे खेस, चल खुसरो घर अपने सांझ भई चौंदेस। अब ये वो उर्दू है 700 साल पुरानी वाली उर्दू, इसके कई लफ्जों के माने बताने पड़ेंगे। गोरी सोवे सेज पे, सेज तो समझते हैं ना, स्टेज। मुख पे डारे, अब ये डारे पुरानी उर्दू है, डाले जैसे को हम कहते हैं, खेस। अब केस है या खेस है, अगर केस है तो बाल, खेस है तो चादर, खेस शायद ज्यादा वो है, चादर। चादर यानी गोरी सेज पे सो रही है, चेहरे पर चादर डाले। चल खुसरो घर अपने, अब इस मंजर को देखने के बाद खुसरो अपने घर चल। सांझ भई चौंदेस, चारों तरफ शाम का झुटपुटा छा गया है। सांझ कहते हैं जो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना मगरिब के जो दो वक्त मिलने का जो टाइम होता है, जैसे कहते हैं दोनों वक्त मिलना, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब बिल्कुल मगरिब का जो टाइम हो रहा होता है वो सांझ कहलाता है। चौंदेस चारों तरफ। अब ये बज़ाहिर बहुत अजीब ये गोरी, लेकिन आपको पता ही इसका बैकग्राउंड क्या है। ये खुसरो का शेर है निज़ामुद्दीन औलिया की डेथ पे, अब ये पुराने उस जमाने की उर्दू का स्टाइल है कहने का, कि जब उनको देखा तो फिर उसके बाद क्या कहा कि मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर अपने, अब जिंदगी की शाम हो गई। और ही डाइड आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, खुसरो खुद डाइड आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक। अच्छा, एक इसी तरीके का वाक़या, जैसे मिसाल के तौर पर कि अल्लामा तेहरानी का आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद हुसैन हुसैनी तेहरानी, ये अल्लामा तबातबाई के शागिर्दों में से भी थे। इन्होंने भी एक वाक़या सुनाया कि मैंने एक दफ़ा अल्लामा तबातबाई को इत्र पेश किया था, तो उन्होंने खामोशी से, हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा खलीक थे और कभी भी, तो उन्होंने कहा कि मैंने खुशबू लगाना तर्क कर दी है मिर्ज़ा अली काजी के इंतकाल के बाद से, इत्र इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। या इमाम अली अलैहिस्सलाम, जो सबसे ज़ाहिर है कि हाईएस्ट एग्जांपल है हमारे पास, के जब जो हमारे पास वाकया है कि जनाब उम्मे कुलसूम ने आपके सामने क्या रखा था, कोई दूध और नमक या दो तीन चीज़ें रखी थी, तो आपने फरमाया था कि ऐ बेटी इनमें से एक उठा लो, क्योंकि मेरे हबीब रसूलुल्लाह ने कभी अपने दस्तरखान पर 2 सालनों को जमा नहीं किया, ठीक। सही है, अब इसको बाद में हम नजर वो देंगे, आप समझते जा रहे हैं ना, यानी कहीं पर ये कि समझ में ना रहा हो तो बता दीजिएगा, नतीजा इंशाअल्लाह आखिर में निकालेंगे। एक शख्स था इराक में, नजफ में, उसका नाम था अबीद फर्रार, अबीद फर्रार, ये अजीब नाम है, बाज़ औक़ात पता नहीं पेरेंट्स ऐसे नाम क्यों रखते हैं। अबीद, अबीद यानी गुलाम, अबीद यानी गुलाम, फर्रार जो फरार किया वो। अच्छा, वो शख्स जो था वो वहाँ तकरीबन 200 साल पहले नजफ में, ही वॉज लाइक अ टेरर, उसका एक बहुत बड़ा गैंग था मुसल्ला, और हुकूमत भी, हुकूमत वक्त भी उससे टाकरा लेने की हिम्मत नहीं रखती थी। ये किस ज़माने में था, आखुंद हुसैन कुली हमदानी, इनका नाम सुना है आपने, हुसैन कुली हमदानी, यानी मिर्ज़ा अली काजी के उस्ताद थे सैयद अहमद करबलाई, और सैयद अहमद करबलाई के उस्ताद थे आखुंद हुसैन कुली हमदानी। और हुसैन कुली हमदानी के बारे में जो चीज़ मशहूर है वो ये कि इन्होंने 300 अफराद की इल्म इरफान में तरबियत की है, फ़िक़्ह और उसूल नहीं, इल्म इरफान में तरबियत की है, इन्हें मारिफत की राहों पर 300 अफराद की तरबियत की है। तो बहरहाल उनका एक अच्छा हल्का था, तो ये एक दिन आए, ये अबीद फर्रार जो था ये अपने पूरे गैंग के साथ, उनको रोकने की किसी में हिम्मत ही नहीं थी, امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں آئے اور وہ ظاہر ہے وہ دندناتے ہوئے پہنچے تو یہ آخن جو تھے نا وہاں صحن میں درس دے رہے تھے, تو خدام وغیرہ کی تو ہمت ہی نہیں تھی کہ اس سے بات کرے. انہوں نے اس کو بلایا, ادھر آؤ میرے پاس آؤ. وہ آیا, اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا عبید فرار. انہوں نے برجستہ اس سے سوال کیا کس سے فرار کیا ہے, خدا سے یا اس کے رسول سے؟ کس کے فراری ہو, اللہ کے یا اس کے رسول کے؟ ان کا جملہ یہ کہنا تھا, اس شخص کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا. بخار چڑھ گیا, 3 دن بعد انتقال ہو گیا اس کا. اس شخص کا 3 دن بعد انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, اسی حالت میں کانپتے کانپتے. صحیح. اب آخری واقعہ, سوری تھوڑی لسٹ لمبی ہو گئی ہوں, آخری واقعہ. یار یہ بھی ایک حکایت کے طور پر ہے لیکن علماء نے نقل کیا ہے اس لیے میں آپ سنا رہا ہوں, کہ بنی اسرائیل کے دور میں ان کے کسی پیغمبر کے زمانے میں, اور اس وقت جو تھے آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کافی ایک تعداد عابدین کی تھی. عابدین کا مطلب کیا؟ کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے اور وہ آبادی سے معاشرے سے دور ہٹ کے اور پہاڑوں میں جنگلوں میں ادھر چلے جاتے تھے. تو ایسا ہی ایک عابد تھا کہ جو بہت زیادہ اپنی عبادت میں با استقامت تھا اور اس کی عبادت کی کثرت بھی تھی اور بڑی اچھا. تو شیطان نے اپنے شاگردوں سے مشورہ کیا کہ بھئی اس کو بہکاؤ کسی طریقے سے, اس کو اس کی عبادت سے باہر نکالو, اس کی عبادت خراب کرو. تو کسی نے کچھ ٹرائی کیا, کسی نے کچھ ٹرائی کیا وسوسوں میں سے, لیکن وہ اس کو ہٹا نہیں پائے. تو ایک جو تھا شیطان کا شاگرد یا شاگرد رشید, وہ سامنے آیا, اس نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں. وہ ایک انسان کے بھیس میں آیا اور اسی عابد کے برابر اس نے تھوڑے سے اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے اس نے کیا کیا, وہ بھی ویسے ہی ایک درویش کے حلیے میں, اور اس نے بھی عبادت شروع کر دی. اچھا, اب اس نے جو عبادت کرنا شروع کی تو وہ نہ کھائے نہ سوئے نہ کچھ کرے. ظاہر ہے کہ یہ انسان ہے, ان کو تو ادھر ادھر کرنا پڑتا تھا, ٹائم آؤٹ لینا پڑتا تھا اپنی عبادت سے. تو وہ ان کی نظر میں مین کیا تھا؟ عبادت, کوانٹیٹی, ٹھیک ہے. ان کی نظر میں مین کیا میرٹ تھی؟ عبادت کی کوانٹیٹی. اب اس نے دیکھا کہ یہ ایک شخص میرے برابر ایسا آ گیا ہے کہ جس کی عبادت کی مقدار مجھ سے بھی زیادہ ہے. اب وہ پریشان کہ یہ کیسا شخص ہے کہ میں اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی اتنی عبادت نہیں کر پاتا. تو وہ پھر اس کے پاس گیا, اس سے پوچھا, تو بڑے انہوں نے بھی ظاہر ہے جیسے وہ آپ کو پتا ہے نا کہ بڑے ایک اس سے انکسار اور یہ وہ, اس کے بعد انہوں نے جواب دیا وہ شیطان صاحب نے. تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا تھا کہ جب بھی میں اب عبادت سے اپنی توجہ ہٹانے کا خیال کرتا ہوں تو ہمیشہ وہ گناہ سامنے آ جاتا ہے اور پھر میں دوبارہ عبادت اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو جاتا ہوں. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی اس جگہ پر آؤ تو میں تمہیں بھی وہ ترکیب بتا دیتا ہوں, رستہ بتا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی. تو اس نے کہا کہ فلاں جو سب سے شہر کا جو برا محلہ تھا کہ وہاں جاؤ, اور فلاں جو ایک عورت ہے اس کا نام لیا کہ اس کے ساتھ ایک رات گزار کے آ جاؤ. چلے گئے یہ صاحب وہاں سے اور جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر نکلی. تو اس شخص کو دیکھ کے نا وہ کانپ گئی عورت. اس نے جب اپنا مدعا بیان کیا تو وہ کانپ گئی عورت, اور اس نے کہا کہ تمہیں ایک بات پتا ہے کہ اب تک تم جتنی عبادت کر رہے ہو نا, اب تک تم نے جتنی عبادت کی ہے وہ خدا کے لیے کی ہے, وہ پاک عبادت ہے. اور اس گناہ کو کرنے کے بعد تم جتنی بھی عبادت کرو گے نا, وہ سب کا سب جو ہے وہ اس گناہ کو دھونے والی عبادت ہوگی. یہ دو عبادتیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی. جاؤ یہاں سے, کہ تم کس چکر میں آ گیا, وہ یقیناً شیطان ہے جس نے تم کو رستے پہ لگایا. وہ وہاں سے واپس آیا, اس نے دیکھا, ظاہر ہے وہ غائب ہو چکا تھا, وہ جا چکا تھا. اور اس زمانے کے پیغمبر کو خدا کی طرف سے وہی, اس عورت کا اس رات ہی انتقال ہو گیا, اور اس زمانے کے پیغمبر کو خدا کی طرف سے وہی ہوئی کہ میری ایک ولیہ کی لاش اس فلاں مقام پر ہے, جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھا اور اسے دفن کرو. اب یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو سنائی ہے, اس کو جوڑ دو, میں ڈوریاں جوڑ دوں کہ دیکھیں, پہلا جو تھا نا وہ چرخہ اور کھیر اور کتے والی کہانی, وہ یہی ہے کہ اگر انسان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے نا کہ خدا نے جو کچھ سرمایہ دیا ہے دنیا میں, یہ اس لیے دیا ہے کہ اس سے آخرت بناؤ, اس کو جلا کے دنیا میں کھیر پکانے نہ بیٹھ جاؤ, تو وہ پہلی منزل پر ہی علم اور عقل سے باہر ہے. ٹھیک ہے, یہ علم اور عقل کی پہلی منزل ہے, پہلی سیڑھی ہے کہ اتنی سمجھ ہونا, اس درجے کی سمجھ ہونا, جو اتنا بے وقوف ہے, اتنا احمق ہے کہ اس بجائے اس کے کہ اس سے کپڑا بنائیں, اس سے اپنا سرمایہ بنائیں, اس سے اپنی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کو خریدے, وہ خالی کس چکر میں پڑ گیا, دنیا کی مٹھاس, اور اس کے لیے اپنے چرخے کو جلا رہا ہے, تو آ کے پھر کھا جائے گا. مطلب وہ کتا جو ہے وہ یہ زمانہ, یہ دنیا, جو بھی کہہ لیں, کہ امام علی علیہ السلام نے دنیا کی مثال کیا دی ہے, تو یہ پست, یہ کھا جائے گا. تو پھر تم بیٹھ کے ڈولی بجانا, نتھنگ ان یور ہینڈ. تو یہ علم اور عقل کے حوالے سے پہلی علامت ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز اتنی سمجھ کا ہونا ضروری ہے. دوسرا جو میں نے آپ کو سنایا کہ دوسری کیا چیز ہو زندگی میں, وہ محبت ہو دیٹ کیری یو الانگ, جو میں نے آپ کو دو تین باتیں سنائی نا, امیر خسرو کا سنایا, علامہ طباطبائی کا, اور سب سے بڑی امام علی علیہ, اور علامہ طباطبائی کے اور امام علی علیہ السلام دونوں کے, اس میں بہت عجیب بات ہے کہ ان کی عمریں اتنی ہی ہوئی ہیں جس کی جتنے وہ جس سے وہ محبت کرتے تھے نا. مرزا علی قاضی کا بھی 81 ایئرز میں انتقال ہوا ہے, علامہ طباطبائی کا بھی 81 ایئرز میں انتقال ہوا ہے, اور رسول خدا اور امام علی علیہ السلام کی بھی عمر مبارک برابر ہے, 63 سال, 63 ایئرز. زندگی میں ایک ایسی محبت و حق اور اہل حق کی جو آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلے. ٹھیک ہے, محبت لفظی نہیں, یعنی کہ اگر کسی کے جانے کے بعد کسی کو آپ دیکھیں کہ بھائی اس نے تو اپنے چہرے پر چادر ڈال کے سو گیا ہے, میری زندگی کی بھی شام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, دا لو دیٹ ٹیکس یو الانگ, نہ کہ جملے, نہ کہ باتیں. ٹھیک ہے, یہ علم اور عقل کی علامت ہے, یہ آپ کے پاس ہے یا نہیں. تیسری بات کیا تھی, یا وہ خوف ہو, خشیت ہو, وہ خوف صحیح معنوں میں کہ جو انسان کے وجود میں اتر جائے اور اسے کسی بھی غلط کام سے کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے, جس طریقے سے کہ وہ شخص ایک گناہگار انسان تھا لیکن جب اس نے ایک ولی خدا کی زبان سے یہ جملہ سنا, تم کس سے فرار کیا ہے تم نے, تو وہ خوف اس کے وجود میں سرایت کر گیا کہ پھر ہی کوڈ ناٹ سروائیو دیٹ. ٹھیک ہے, یعنی زندگی میں کیا ہو, یہ سمجھ ہو, اس بیسک لیول کی معرفت ہو کہ چرخہ جلانے کے لیے نہیں ہے, سرمایہ بنانے کے لیے آخرت کا. وہ محبت پیدا ہو جائے جو آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلے, وہ خوف ہو جو حرام کے مقابلے میں سامنے کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ چیز جو اس عبادت گزار کے پاس نہیں تھی, عبادت میں خلوص اور معرفت, پر خلوص معرف عبادت ہو, اور یا زندگی میں وہ چیز ہو کہ زندگی ایک ایسے روشن چراغ کی مانند ہو جو دوسرے کے اندھیرے کو دور کر دے. یہ ہے علم, عقل اور بندگی کا ثمر, سرمایہ. اس پر اپنے آپ کو پرکھیں. ٹھیک ہے, اگر ان میں سے بھی کچھ نہیں ہے نا تو پھر وہی ہے, بیٹھے ڈھول بجاؤ, پھر وہی حالت کہ بہرحال جتنا بھی یہ وہ فلاں کتابیں, مسجدیں, مدرسے, وہ کوئی خاص میٹر نہیں کرتی ہیں وہ چیزیں. یعنی خدا ٹھیک ہے معاف کر دے گا, ایک وہ ایک الگ, لیکن پھر وہ دین نہیں. آگے نے بات سمجھ کہ ان یہ مین ثمرات ہیں, یہ نتائج ہیں جو علم اور عقل اور بندگی کی راہ پہ چلنے والوں کو حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پھر دہرا دوں کہ وہ بنیادی معرفت کے سرمایہ حیات, یعنی جو کچھ خدا نے دنیا میں دیا ہے یہ آخرت کا سرمایہ بنانے کے لیے, حق کی اور اہل حق کی وہ محبت جو انسان کو اپنے ساتھ کھینچ کے لے کے چلے. یہ نہیں کہ آپ جائیے میں بیٹھا ہوں, ہاں ٹھیک ہے. وہ خوف جو حرام کے لیے دیوار بن جائے, وہ عبادت جس میں خلوص ہو, اور وہ زندگی جو ایک روشن چراغ کی مانند ہو اور دوسروں کی راہ کو, زندگی کی راہ کو روشن کرے. یہ ہے علم اور عقل اور بندگی کا ثمر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہم صل علی محمد و